بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات کا جائزہ لیں گے، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔ ناظرین، اس ہفتے ویانا میں اوپیک کا 164واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سن 2014 کی تیل کی ضرورتوں اور مانگ کا جائزہ لیا گیا۔ جنیوا میں اسلامی جمہوریہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے کے بعد کی صورتحال میں اوپیک کے اس اجلاس کا انعقاد خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں گزشتہ روز اوپیک کا 164واں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے تیل کے بازار کی مجموعی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس رپورٹ میں 2014 میں تیل کے تقاضوں اور اس شعبے سے مربوط بعض ضرورتوں کا جائزہ لیا گیا۔ اوپیک کا 164واں اجلاس ایسی صورت حال میں منعقد ہوا کہ مشرق وسطی کے علاقے میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل تبدیلیوں، خاص طور پر جنیوا میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے اہم سمجھوتے نے اس اجلاس کی اہمیت و حساسیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اوپیک کے رکن ممالک کی تیل کی پیداوار کا تعین، دو اجلاسوں کے درمیان تیل کی منڈیوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں، اجلاس کے اقتصادی کمیشن کی رپورٹ، اوپیک کی تیل کی پیداوار کی رپورٹ، اوپیک کے 164ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے وزراء کی گفتگووں کا محور تھے۔ ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، وینزویلا، قطر، متحدہ عرب امارات، الجزائر، نائجیریا، انگولا اور ایکواڈور تیل برآمد کرنے والے اوپیک کے رکن ممالک ہیں۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم نے دسمبر 2011 سے لے کر اب تک اپنی پیداوار کی سطح کو روزانہ 30 ملین بیرل تک محدود کر رکھا ہے، لیکن تیل کی منڈی میں ایران کی واپسی کے روشن افق اور حالیہ مہینوں میں عراق کی تیل کی پیداوار میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اوپیک کے رکن ممالک پیداوار کی سطح کے حوالے سے باہمی تبادلہ خیال کا آغاز کریں۔ ایران کی تاکید ہے کہ اوپیک تنظیم میں تیل کی پیداوار کے شعبے میں اپنے مقام کو محفوظ رکھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے ویانا میں صحافیوں کے ساتھ اپنی پہلی گفتگو میں اوپیک کے 164ویں اجلاس کے نام ایران کے پیغام کے حوالے سے کہا کہ جنیوا اجلاس سے پہلے ہی ایران کی تیل کی صنعت تیل کی منڈی میں اپنی واپسی کے لیے آمادہ تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے اوپیک کے رکن ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ رکن ممالک کے جنہوں نے گزشتہ سال تیل کی پیداوار زیادہ کی ہے کو حتمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے تیل کے بیرل کے لیے جگہ بنائیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات میں ایران و گروپ 5+1 کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر اضافہ ہوگا۔ بیژن نامدار زنگنے نے اسی طرح تیل کی چند بڑی کمپنیوں کے ساتھ تیل کے حوالے سے مذاکرات انجام دیے جانے کی خبر دی۔ اوپیک کے سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر اس تنظیم کے رکن ممالک موجودہ صورتحال میں تقریباً 30 ملین بیرل تیل پیدا کر رہے ہیں۔ اوپیک دنیا کا تقریباً 35% خام تیل پیدا کرنے والا ادارہ ہے۔ اس دائرے میں اپنی تیل کی منڈیوں میں توازن کے تحفظ پر تاکید کے ساتھ اوپیک کے 164ویں اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ موجودہ صورتحال میں روزانہ 30 ملین بیرل تیل کی پیداوار کو ثابت رکھا جائے۔ تیل کے بازار کے ماہرین کو بھی اس ہنگامی تبدیلی کی توقع نہیں تھی اور یہ فیصلہ قابل پیشن گوئی تھا۔ بہرحال اوپیک کا اپنے وعدوں پر پابند رہنا اس تنظیم کے بعض رکن ممالک، خاص طور سے سعودی عرب کا، اپنی پیداوار کے سہمیے کی رعایت نہ کرنے کو دیکھتے ہوئے ایک مشکل کام نظر آتا ہے، کیونکہ موجودہ پیداوار کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے اوپیک کے رکن ممالک کے سمجھوتے کی ضمانت اس تنظیم کے بعض رکن ممالک کے خلاف ورزیوں کو روکنے سے مشروط ہے۔ موجودہ صورتحال میں بعض ممالک من جملہ عراق، لیبیا اور نائجیریا کو تیل کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لیبیا کی تیل کی پیداوار اس وقت روزانہ 15 لاکھ بیرل سے کم ہو کر 2.5 لاکھ بیرل روزانہ رہ گئی ہے۔ نائجیریا کو بھی کچھ اسی طرح کی مشکلات درپیش ہیں۔ اس طرح کے اتار چڑھاؤ سے بعض رکن ممالک اپنے معین سہمیے میں تبدیلی کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بعید معلوم ہوتا ہے کہ خام تیل کی پیداوار کی حقیقی سطح کا تعین ہو سکے اور آئندہ مہینوں میں کوئی خاص تبدیلی رونما ہو جائے۔
ناظرین، اس ہفتے لبنان کے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو دارالحکومت بیروت میں شہید کر دیا گیا۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کمانڈر حسان اللقیس کی شہادت کے لیے علاقے کے بعض ملکوں، صہیونی حکومت اور لبنان کے اندر موجود صہیونی زرخرید عناصر کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس ٹارگٹ کلنگ کے نتائج کے ذمہ دار بھی یہی قاتل حکومتیں اور عناصر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے اس انتباہ کے کچھ ہی گھنٹے بعد کہ بعض ممالک اور صہیونی حکومت لبنان میں بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش میں ہیں، لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر کے شہید کر دیے جانے کی خبر میڈیا میں آئی۔ حزب اللہ کے کمانڈر حسان القیس بدھ کی صبح بیروت کے علاقے الحدث میں اپنے گھر کے سامنے نامعلوم حملہوروں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں حسان القیس کی ٹارگٹ کلنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے علاقے کے بعض ملکوں، صہیونی حکومت اور لبنان کے اندر صہیونیوں کے زر خرید غلاموں کو اس دہشت گردانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ اس کے نتائج کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر کا قتل ایسے وقت میں ہوا کہ جب ایک رات قبل حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے خبردار کیا تھا کہ سعودی عرب جیسے بعض علاقائی ممالک اور صہیونی حکومت نیز اس سے وابستہ عناصر لبنان میں دہشت گردانہ حملوں کے ذریعے بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان ایگل پالمر نے حسان القیس کی شہادت کے فوراً بعد کہا کہ حزب اللہ کے کمانڈر کے قتل میں صہیونی حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کے ہر مقتول عہدے دار کے قتل میں صہیونی حکومت اصل مجرم ہے۔ حزب اللہ کے بیان میں آیا کہ فطری طور پر اس ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری اسرائیل پر ہے، جس نے اس سے پہلے بھی کئی جنگوں پر حزب اللہ کے اس کمانڈر کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوششیں اب تک ناکام رہی تھیں۔ حزب اللہ کے عہدیداروں کے مطابق صہیونی حکومت نے سن 2008 میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر عماد مغنیہ کے قتل کے بعد بھی پہلے تو اس دہشت گردانہ حملے میں اپنے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد صہیونی حکومت نے اس دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور عماد مغنیہ کے قتل کو صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر کا قتل ایسے وقت میں ہوا کہ جب صہیونی حکومت کے سابق انٹیلیجنس چیف آموس یادلین نے حال ہی میں اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے 3000 جاسوس علاقے کے عرب ملکوں، خاص طور پر لبنان میں موجود ہیں اور ان کی ذمہ داری صہیونی حکومت کے مخالفین کو قتل کرنا ہے۔ مغربی اور علاقائی اس ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی ایجنٹوں نے مختلف ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کی ہے۔ ان میں جہاد اسلامی تنظیم کے بانی فتحی شقاقی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جنہیں موساد نے اکتوبر سن 1995 میں قتل کیا ہے۔ موساد نے تحریک حماس کے رہنما محمود المبہو کو متحدہ عرب امارات میں سن 2010 میں اور سن 2008 میں حزب اللہ کے کمانڈر عماد مغنیہ کو شام کے دارالحکومت دمشق میں قتل کیا ہے۔ یہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی محض چند مثالیں ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صہیونی حکومت کی بنیاد ہی دہشت گردی اور قتل و غارت گری پر رکھی گئی ہے، اور مغرب، خاص طور پر امریکہ کی حمایت کی وجہ سے عالمی نظام میں کبھی بھی صہیونی حکومت سے کوئی باس پرس نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ حکومت اور بھی غستاخ ہو گئی ہے اور نت نئے جرائم کا ارتکاب کرتی رہی ہے۔
ناظرین ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات بل کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حربے آزما رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر تسلیم رحمانی کا تبصرہ۔
دیکھیے، مظفر نگر فسادات کے بعد ستمبر 2013 میں ہم تمام مسلم آرگنائزیشنز کے وفد نے مشترکہ طور پر وزیر اعظم سے ایک میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ موجودہ سرمائی اجلاس میں انسداد فرقہ وارانہ بل لایا جائے، اور جس طرح حکومت نے فوڈ سیکیورٹی بل کو، ایف ڈی آئی کو، بل کو اپوزیشن کی مخالفت کے، شدید مخالفت کے باوجود بھی پاس کرا لیا، اسی طریقے سے انسداد فرقہ وارانہ بل بھی پاس کروایا جائے۔ اور اس بل میں ہم نے کچھ ترمیمات بھی حکومت کو بتائی تھی، جس کی وجہ سے حکومت کو بل پاس کرانے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے وعدہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے واپس آنے والا ہے کیبنٹ میں، اور اس لیے وہ ابھی پارلیمانی اجلاس کے ایجنڈا پر ابھی نہیں آیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے کابینہ میں، ویسے ہی اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کے وزیر وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے اس پر سخت اعتراضات کی ہیں۔ ادھر دوسری جانب جو اپوزیشن کے دوسرے گروپ ہیں لائک جیللتا وغیرہ نے بھی اس پر کافی مخالفانہ تیور اختیار کی ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی نیت صاف ہے، اور حکومت اگر کوشش کرے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ دو بلوں کے بارے میں عرض کیا، اس طریقے سے انسداد فرقہ وارانہ بل کو پاس کرانا حکومت کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ حکومت کی نیت صاف ہے تو یہ بل آسانی سے پاس کروایا جا سکتا ہے۔ اگلے ایک ہفتے کے اندر وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں۔ ادھر دوسری جانب مسلم تنظیموں کی جانب سے اور کچھ دوسری اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے بھی، جو حکومت کی حلیف پارٹیاں ہیں، ان کی جانب سے حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ یہ بل جلد از جلد اس اجلاس میں پیش کیا جائے۔ اس دباؤ کے چلتے اس کی امید بہرحال ہے کہ حکومت بل کو پیش کرے گی۔ البتہ اس بل کو پاس کرانے کے لیے وافر ٹائم حکومت کے پاس ہوگا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ حکومت ایک جانب مسلمانوں کی منہ بھرائی کے لیے اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی خاطر بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر دے، لیکن اپوزیشن کے اعتراضات کا بہانہ لے کر اور ٹائم کی کمیابی کا بہانہ لے کر یہ ممکن ہے بل کو التوا میں ڈال دیا جائے۔ ہم کو صرف اس بات کا شبہ ہے کہ حکومت دوہری چال چل سکتی ہے۔ ایک طرف حکومت بل پیش کر کے یہ کہے کہ دیکھیے آپ نے مطالبہ کیا تھا، ہم نے بل پیش کر دیا۔ دوسری جانب وقت کی کمیابی اور اپوزیشن کے اعتراضات کو بہانہ بنا کے وہ بل کو پاس نہ کرے، یہ دونوں کام حکومت کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال سب لوگوں کا دباؤ یہ ہے کہ وہ بل پاس ہو۔
ناظرین، امریکی ریاست میشیگن کا شہر ڈیٹرائٹ دیوالیے پن کی کگار پر ہے۔ یہ شہر امریکہ کا آٹو موبائل انڈسٹری کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکہ میں عدالت کی موافقت کے ساتھ ہی 7 لاکھ کی آبادی والے شہر کے دیوالیہ ہونے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میشیگن کے ڈیٹرائٹ شہر کی عدالت کے ججوں نے اربوں ڈالر کے قرضے سے نجات پانے اور قرض خواہوں کی سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بچنے کے لیے شہر کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے دیوالیہ پن کا اعلان کر دے۔ اس فیصلے کے بعد شہر کے عہدیدار فیڈرل حکومت کی امداد حاصل کر سکیں گے، کچھ قرضوں کی ادائیگی سے نجات پا جائیں گے اور بڑے پیمانے پر سرکاری املاک کو نیلام کر سکیں گے۔ البتہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ کا کوئی شہر دیوالیہ ہو رہا ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا کہ ڈیٹرائٹ جیسا شہر دیوالیہ ہو جو امریکہ کی آٹو موبائل انڈسٹری کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈیٹرائٹ شہر امریکی صنعت کا دھڑکتا ہوا دل سمجھا جاتا تھا، اور جنرل موٹرز، فورڈ اور کرائسلر جیسی کمپنیاں ہر سال लाखों गाड़ियां फरोख्त करके इस शहर में दौलत का अंबार लगाया करती थी, लेकिन डेट्रॉइट का ये शबाब देर पा साबित नहीं हुआ और अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लायनहल मुश्किलात पैदा हो जाने के बायस ऑटोमोबाइल सनअत की राजधानी दिवालियापन की जानिब गामजन है। सन 1980 के आश्रे में अमेरिका के बाजार में यूरोप और जापान की कम खर्च गाड़ियों की आमद के बाद जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनियों की खर्चीली और भारी भरकम गाड़ियों की डिमांड कम हो गई। ये मुश्किल इतनी बड़ी कि अमेरिका में आने वाली हालिया कुसाद बाजारी में जनरल मोटर्स को अमेरिकी हुकूमत की जानिब दस्ते नियाज दराज करना पड़ा। कंपनी को कई अरब डॉलर की मदद मिली, जिससे अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नाबूदी से तो बच गई, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मरकज दिवालियेपन से नहीं बच सका। अब तक सरमायादार या कंपनियां और इदारे दिवालिया हुआ करते थे, लेकिन अब अमरीकी शहरों के दिवालिया होने का अमल शुरू हो गया है। 7 लाख की आबादी वाले डेट्रॉइट शहर के अलावा न्यूयॉर्क सिटी बल्कि कैलिफोर्निया जैसी बड़ी रियासतें भी तरसाम आवर कर्जों में गर्क हैं और अरबों डॉलर का बजट खसारा उनके भी दिवालियेपन का मुकदमा मालूम होता है। इस सूरत हाल की वजह बेपनाह अखराजात और इदारों में फैली बदउनवानी है, जबकि दूसरी अहम वजह पूरे मुल्क पर छाई कुसाद बाजारी है। कुसाद बाजारी की वजह से बहुत से अमरीकी शहर और रियासतें शहरियों और कंपनियों से माजी की तरह टैक्स नहीं वसूल कर पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने अखराजात पूरे करने से भी कासिर हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान इन इदारों ने कर्जे देने वाले मालियाती इदारों और बैंकों से यहाँ तक के पेंशन फंड से कर्जे हासिल किए, लेकिन ये कर्जे लौटाए न जा सके। चुनांचे डेट्रॉइट शहर दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। आने वाले दिनों में डेट्रॉइट की कुछ सरकारी इमलाक और असासे नीलाम किए जाएंगे ताकि कुछ कर्जे अदा हो जाएं। पेंशन फंड को दी गई कुछ इमलाक भी इसे लेकर नीलाम की जा सकती है। इस सब के बावजूद माहिरीन का कहना है कि डेट्रॉइट शहर की रौनक का बहाल होना मुश्किल नजर आता है। और इतना ही नहीं, 7 लाख की आबादी वाले डेट्रॉइट शहर का दिवालियापन बड़े शहरों के दिवालियापन की तमहीद है, क्योंकि इन बड़े शहरों के मुकाबले में डेट्रॉइट की माली मुश्किलात कुछ भी नहीं है। कर्जे, बजट खसारे और दिवालियेपन का खतरा सिर्फ अमरीकी शहरों और रियासतों को ही नहीं बल्कि अमरीका की फेडरल हुकूमत को भी लाहक है। फेडरल हुकूमत $17 ट्रिलियन के कर्जे से दबी हुई है और कांग्रेस की सियासी मुश्किलात अपने उरूज पर हैं, लिहाजा फेडरल हुकूमत भी दिवालियेपन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
और ناظرین اب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا علاقائی ملکوں کا دورہ۔ محمد جواد ظریف نے اسی ہفتے کویت، عمان اور قطر کے دورے کیے۔ ان ملکوں کے سفر میں وزیر خارجہ نے باہمی تعلقات اور تعاون کے ساتھ ہی علاقائی مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور یونیورسٹی کے استاد پروفیسر محمد علی فت اللہ صاحب کو۔ خیر مقدم آپ کا پروگرام میں۔
آپ کو بھی اور ناظرین کو سلام عرض کرتے ہیں۔
پروفیسر فت اللہ صاحب، ہم گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے علاقے کے ملکوں کا دورہ کیا جن میں کویت، عمان اور قطر جیسے ممالک ہیں، اور ان دوروں میں باہمی تعلقات اور تعاون پر خاص تاکید کی۔ ایران ہمیشہ سے علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا آیا ہے۔ اس دورے کی اہمیت پر آپ روشنی اگر ڈالیں تو ہم ممنون ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، ایران کے وزیر خارجہ کے کا یہ پہلا علاقائی ملکوں کا دورہ ہے، یعنی نئی حکومت میں، اور عربی خلیج فارس کے عرب ممالک کا یہ دورہ تھا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کتنے اہمیت کے حامل ہیں، اور اسلامی جمہوری ایران اور نئی حکومت ان ملکوں کے ساتھ، ان خلیج فارس کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کی کتنی اہمیت دیتی ہے۔ البتہ جب ایران میں کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہمارے ہمسائے ممالک، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست علاقے کے ممالک دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے پروگرام جانیں، سمجھیں اور آشنا ہو، اور اپنے تعلقات کا سر نو اور دوبارہ جائزہ لیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ کا ان ملکوں کا دورہ در حقیقت ایک طرح سے ایران کے موقف کی وضاحت ہے، اس کی پالیسی کی وضاحت ہے، اور علاقائی ملکوں کی اہمیت، خاص طور پر خلیج فارس کے عرب ممالک کی اہمیت ایران کے لیے ہمیشہ کی طرح سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایٹمی معاملے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات انجام دیے۔ ان مذاکرات اور اس مذاکراتی عمل کی تشریح اور جو سمجھوتے ہوئے ہیں جنیوا میں، اس سے علاقے کے ملکوں کو آگاہ کرنا بھی ان دوروں کا ایک مقصد ہے، کیونکہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے مشترکہ مفادات بھی ہیں، اور یہ ممالک بھی جاننا چاہتے تھے کہ یہ سمجھوتا کیسا ہے، اس کے متون کیسے ہیں، اور 5+1 گروپ کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ یہ بھی ایک مقصد تھا علاقے کے ملکوں کے دورے کا، اور اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اس دورے میں ان چیزوں کی وضاحت کی۔ درحقیقت ہم احساس کرتے ہیں اس بات کا کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کافی عرصے کے بعد، ہمارے علاقے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اب ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ باہمی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز کریں، اور ایک طرح کی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کریں، اور ہمارے علاقے میں ترقی و پیش رفت کا ایک نیا ماحول پیدا ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپس میں سلام مشورے کرتے رہیں اور تبادلہ خیال کرتے رہیں، اور مسلسل اور مستقل بنیادوں پر یہ عمل جاری رہے۔ بنابراہ یہ دورہ ایک مقدمہ تھا، پیش خیمہ تھا، جیسا کہ اس سے پہلے علاقے کے ملکوں کے حکام نے ایران کا دورہ کیا، اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے، اور سیاسی جو تبادلہ خیال ہے ان میں تیزی آنی چاہیے، اور جو بعض مشکلات بعض علاقائی ملکوں میں پائی جاتی ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے ان دوروں میں، اور علاقے کے مشکلات کو علاقے کے اندر ہی حل کر سکتے ہیں اس طرح کے صلاح مشورے سے، اور اس بات کی اجازت نہ دیں گے کہ علاقے کے باہر کے ممالک ہمارے سلسلے میں فیصلہ کریں۔ اور یہ وہ موقف ہے جس پر اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ تاکید کی اور زور دیا ہے، اور اس پر ثابت قدم بھی ہے، اور ایران کہتا ہے کہ علاقے کے مسائل خود علاقائی ملکوں کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، اور علاقے کے ممالک ان پر بات چیت کریں۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورے جو ہیں بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے، اور اس کے اچھے نتائج بھی برآمد ہوں گے مستقبل میں۔ البتہ یہ دورے خلیج فارس کے عرب ملکوں تک ہی محدود نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا دورہ جو ایران کے وزیر خارجہ نے کیا یا صدر نے جو دورہ کیا ہے وہ شنگھائی اجلاس میں شرکت کے لیے بشکیک کا دورہ تھا، وہاں علاقے کے بیشتر ممالک موجود تھے، یعنی سربراہان موجود تھے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے علاقے ملکوں کے ساتھ تعاون بنیادی ترجیح رکھتا ہے۔
فتح اللہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے تہران کا دورہ کیا، اس دورے کو بھی خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اس میں جو بیان جاری ہوا، بیان میں ان مسائل کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، وہ اختلافی مسائل جو ایران کے تعلق سے ہیں، خاص طور سے تین جزیروں کی باتیں، ان کا کوئی ذکر اس بیان میں نہیں تھا۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پر؟
آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی مذاکرات جو ایران کے پانچ جماعت گروپ کے ساتھ ہوئے ہیں، صرف اور صرف ایٹمی معاملات پر مرکوز تھے۔ ہم نے پانچ جماعت گروپ کے ساتھ جو مذاکرات کیے، اسی موضوع پر مذاکرات کیا، اگرچہ چین اور روس کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اور پانچ جماعت گروپ میں بعض ایسے ہیں جن سے ہمارے بہت ہی کمزور تعلقات ہیں، اور امریکہ جیسے ملکوں سے تو تعلقات ہی نہیں۔ امریکہ تو جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، اس کے ساتھ تو ہمارے بنیادی مشکلات ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یا اس طرح کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس کا دیگر مسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اور صرف ایٹمی معاملہ سے اس کا تعلق تھا، اور اسلامی جمہوریہ کے جو ایٹمی معاملہ تھے اس سے اس کا تعلق تھا۔ بنابراین یہ ایٹمی معاملہ جو ہے ایک عمل میں جو شروع ہوا ہے اور جو آگے بڑھ رہا ہے، اور ماضی میں بھی جو 2003 میں تین ملکوں کے ساتھ جو ایران نے سمجھوتے کیے تھے، اگر جو ناکام رہا، تو یہ جو مذاکرات ہیں آئندہ بھی جاری رہیں گے، اس کا بقیہ مسائل جو کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص طور پر علاقے کے سیاسی مسائل سے یا عالمی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنابراین یہ کہا جائے کہ بعض مشکلات جو علاقے میں پائی جاتی ہیں یا بعض غلط فہمیاں جو علاقے میں پائی جاتی ہیں، انہیں اگر ہم پیش کریں تو ان کا ایٹمی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، یا ان تینوں جزیروں کے بارے میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، جس کے بارے میں متحدہ عرب امارات کی حکومت غلط فہمی کا شکار رہتی ہے، تو اس سلسلے میں ایران کا موقف ہمیشہ واضح اور روشن رہا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی شبہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے ان جزیروں کے بارے میں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کریں، مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اور آج بھی ایران کا موقف یہی ہے، اگرچہ تینوں جزیروں کی بات ہمیشہ رہی، لیکن متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے، خاص طور پر اقتصادی و تجارتی معاملات میں تو ہمارے اچھے تعلقات رہے، اور امارات ہمارا اچھا شریک اور پارٹنر ہے، ہمارے سیاسی تعلقات بھی اچھے رہیں۔ لیکن جو تینوں جزیروں کے بارے میں جو اختلافات ہیں، تو اس کا ہمارے دوستانہ تعلقات پر کوئی بڑا اثر نہیں ہے، اس مسئلے کو الگ طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔
پروفیسر فتح اللہ صاحب، ہمارے پاس وقت محدود ہے، پانچ منٹ کا وقت ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ان مسائل یا غلط فہمیوں کے باوجود تعلقات جاری رہ سکتے ہیں، چنانچہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان مشکلات ہیں، اس کے باوجود روابط ہیں، یمن اور سعودی عرب کے درمیان مشکلات ہیں، سرحدی مشکلات ہیں، اس کے باوجود ان کا تعاون جاری ہے، لہٰذا یہ آپ کا نقطہ اہم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان ملکوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات پر تاکید کی ہے، سعودی عرب سمیت، لیکن اس کے باوجود باہری طاقتیں، مغربی طاقتیں ایران کو ایک خطرے کے طور پر پیش کرتی رہی ہیں اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہی ہیں۔ اس علاقے میں انہوں نے ہتھیار بیچے اسی کے نام پر، ان ملکوں میں بڑے پیمانے پہ اپنے ہتھیار اور طیارے اور دیگر ہتھیار بیچے، یہاں تک کہ میزائل شیلڈ نصب کرنے تک کی بات بھی شروع ہوئی۔ کیا وجہ ہے، کیوں یہ صورتحال، کیوں؟
خب از پیروزی انقلاب اسلامی،
اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی امریکہ کی پالیسی علاقے میں یہی رہی ہے کہ ایران فوبیا کی پالیسی پر عمل کرے اور علاقے کے ملکوں کو ایران سے ڈرایا اور دھمکائے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ امریکہ کی جو یہ پالیسی، اس کی وجہ یہ، اور یہ ثابت ہو کہ یہ پالیسی غلط ہے، وہ یہ کہ 34 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو، ایران کی طرف سے کوئی بھی خطرہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے، اور پڑوسی ملکوں کے لیے ایران کبھی بھی خطرہ ثابت نہیں ہوا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ بعض ملکوں کی اہمیت ہمارے لیے اتفاقاً بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر سعودی عرب کو ہم ایک اہم ملک سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم اس کوشش میں رہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں، اور ہم نے یہ بات کہی بھی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات تمام علاقائی ملکوں کے لیے اچھے نتائج اور ثمرات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سبھی اسلامی اور عرب ملکوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سعودی عرب بہت ہی اہم ہے، اگر ہم اپنے تعلقات ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے فائدے سب کو حاصل ہوں گے۔ اگر خلیج فارس کے علاقے کے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اور یہاں دوستی، برادری اور دوستانہ ماحول برقرار ہو، اور یہ ممالک دوستانہ اور برادری کے ماحول کے طور پر پوری دنیا میں پہچانے جائیں، تو اس کے اچھے اثرات پورے دنیا کو پہنچیں گے، مرتب ہوں گے، اور اسی لیے اسلامی جمہوری ایران تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سعودی عرب اور ایران کے درمیان کہیں سے کشیدگی پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے بعض دوست ممالک آگے آتے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاقے کے سبھی ممالک چاہتے ہیں کہ ایران اور پڑوسی ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات برقرار رہیں۔ بہرحال نئی حکومت، ہماری جو نئی حکومت ہے، اس نے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے، اور یہ جو علاقائی ملکوں کا دورہ انجام پایا ہے وزیر خارجہ کا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دورے مدد کریں گے کہ تعلقات اچھے ہوں اور ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے در کریں اور پہچانیں، اور اپنے علاقائی جو ہمارے مسائل ان کو آپسی تعلقات کے ذریعے حل کریں۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، پروگرام کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔